الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات اكابرين ملت یہ ایک انتہائی ذمہ داری کی گھڑی ہے اور کہ پورے ملک کے بہت ہی اہم صوبے کے اکابر اہل علم یہاں جمع ہیں اور بہت ہی اہم ترین موضوع پر باہم غور و فکر اور مشورے کے لیے جمع ہیں. یہ نشست خطاب و بیان کی نشست نہیں ہے, جہاں تک میرے علم ہے یہ کام کا عملی نقشہ بنانے کی لیے ایک مشاورتی نشست. مجھے صرف چند منٹ کچھ اشارے کرنے چاہیے ان امکانات کی طرف, کام کے ان امکانات اور مثبت مواقع کی طرف جو موجودہ منفی حالات کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. منفی حالات کا تذکرہ کرنے کی تو ضرورت نہیں, یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جو خطرات سے اور منفی حالات سے اچھی طرح واقف ہے, اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کس رخ پر لے جایا جا رہا ہے, لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ان منفی حالات کے پیچھے چھپے ہوئے مثبت امکانات کی طرف توجہ دیں, کیونکہ کام کا جو نقشہ بنے گا وہ منفی حالات سے, جو ظاہری منفی حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر بنے گا, اور جو ان منفی حالات کے پیچھے چھپے ہوئے روشن مثبت امکانات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر بنے. اگر صرف منفی حالات اور حالات کا جو نگیٹو ایسپیکٹ ہے اگر اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنائی, کوئی حکمت عملی بنائی, تو اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو سکتا ہے. مجھے سب سے پہلے تو یہ انتہائی تقویت ملی کہ اس اجلاس کے شروع میں جن آیات کی تلاوت کا انتخاب کیا گیا وہ انتخاب بہت ہی درست اور بڑے گہرے اشارے رکھتا تھا. پھر سامنے جو شعر مجھے لکھا دکھائی دے رہا ہے شیخ حنیف صاحب اور یہاں کے اساتذہ کا جو ذوق ہے کہ نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق, نمود صبح کاذب ہی دلیل صبح صادق ہے, افق سے زندگی کی دیکھ وہ بھی کرن صاحب. اس وقت ایمان کی حفاظت کا بھی موقع ہے اور یقین کیجئے ایمان کی اشاعت کا بھی موقع ہے. ایسا نادر موقع ایمان کی اشاعت کا اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں کبھی ہمارے ملک میں اس طرح آیا. اس کی ایک وجہ ہے, میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں ذرا مشورے کی نشست. ملک میں جو اس وقت ایک ننگا ناچ رہے ہیں ظالم لوگ, اس کی وجہ سے ملک میں بہت بڑا طبقہ ہے, اور مجھے کہنے دیجئے سوچنے سمجھنے والوں کی ایک بڑی اکثریت ہے جو اس وقت اس فضا سے سخت ناراض ہے. مسلمان اکیلے پریشان ہوں یہ ہمارے اطلاع کی کمی کی وجہ سے تو ہمارا تاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ عام طور پر غیر مسلموں سے اور ان کے مختلف گروپ سے نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پریشان. یہ بات صحیح ہے کہ ایمان کی جو فکر مسلمان کو ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں. جو غیرت، جو حمیت، جو کفر و اسلام کی کشمکش دیکھ کر جو ایک جذبات صاحب ایمان کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ہوں، اس کی تو کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ پہلی بار اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ اب اس وقت میڈیا ایک خبر کو اور اس کے تاثر کو چند منٹ کے اندر ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے، تو اس لیے اس وقت ملک کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلموں میں، جو اس وقت اس ظلم سے بہت بیزار ہیں، کراہیت ہے ان کو، نفرت ہے. اور یہ ایک بہترین موقع ہے ایک ساتھ مل کر اس ملک میں انصاف کے ایمان کے نظام کو قائم کرنے، دستور کے تحفظ کی کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم مشترکہ بنیادوں پر ملک کی ایک اکثریت کو اپنے ساتھ لے سکیں. یہ تاریخی موقع ہے، اور میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ ہی کی توفیق تھی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کو کئی مہینے کے غور و فکر کے بعد اور خاموش مشوروں کے بعد اس حقیقت کا ادراک ہو گیا. بورڈ میں جب یہ مسئلے کو رکھا جانا شروع کیا گیا تو بورڈ کی قیادت کا یہ خیال تھا شروع میں کہ ابھی جلدی میں کی جائے، کیونکہ گزشتہ سال انتخابات کے نتیجے میں جب حکومت نئی نئی بنی تو اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد مسلمانوں میں یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ بھئی یہ تو بڑے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی، اور ہم تو کھل کر اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہیے. لیکن بورڈ کی قیادت نے یہ طے کیا کہ ابھی جلد بازی نہ کی جائے، ذرا انتظار کیا جائے، حالات کا مطالعہ کیا جائے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پردے اٹھنے لگے اور حقیقت سامنے آنے لگی، تو اس کے بعد ایک ایسا اسٹیج آیا کہ بورڈ کے ذمہ داران نے محسوس کیا کہ ہم کو سنجیدگی کے ساتھ حالات کا ایک جائزہ لینا چاہیے. چنانچہ چند افراد کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ وہ واقعی ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ، جذباتی باتیں نہیں اور ادھر ادھر گاؤں شہروں میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ٹھوس دستاویزی ثبوتوں کے روشنی میں یہ بتائیں کہ کیا واقعی وہ خطرات لاحق ہیں جن کا تذکرہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان چند افراد نے سخت محنت کی اور اللہ نے ان کی خصوصی نصرت فرمائی، اور ان کو اندر کے ایسے دستاویزی ثبوت ان کے ہاتھ میں آ گئے. مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جو کچھ بھی حقوق اس وقت ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں، مختلف اقلیتوں کو حاصل ہیں، جن کے سہارے ہم یہ مدرسے چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اپنی تنظیمیں چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، وہ حقوق کچھ دستور کی دفعات کی وجہ سے ہیں. ہمارا جب دستور مرتب ہوا تو اس میں کچھ دفعات ایسی صراحتن رکھنی پڑی، میں رکھی گئی کے لفظ کے بجائے میں رکھنی پڑی کا لفظ بول رہا ہوں، کہ جس کی وجہ سے اقلیتوں کو یہاں پر اپنے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اپنے مذہب اور تہذیب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی. اب موجودہ حکومت نے دستور پر نظر ثانی کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، بلکہ وہ کمیٹی این ڈی اے کی پہلی گورنمنٹ جس میں اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے اسی وقت بن گئی، اور اس کا نام تھا پی سی جین کمیشن۔ پی سی جین کے رہنمائی میں ایک کمیٹی بنی تھی ماہرین قانون کی، جن کے ذمے ایک کام کیا گیا تھا، اور اس کا جو لفظ استعمال ہوا تھا بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ یہ کہ جو دستور کی دفعات کی اب ضرورت نہیں رہ گئی، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی، جو پرانی ہو چکی، فرسودہ ہو چکی، ان کو دستور سے نکالا جائے اور ان کی جگہ پر حالات نئے بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں ایک متحدہ ہندوستان کی تشکیل کے لیے، لفظ پر غور کیجیے گا، اس کے لیے کچھ متبادل دفعات کی تجویز کی جائے۔ وہ حکومت رخصت ہو گئی، اور اس سے پہلے وہ ان تبدیل شدہ دفعات کی روشنی میں ترمیمات کا بل پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے، لیکن وہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی، کام کر چکی تھی۔ نئی حکومت آئی، یہ والی حکومت، تو اس نے اس رپورٹ کو نکالا، اور اس رپورٹ کو نکال کر مزید اس میں کچھ کام کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر کچھ ماہرین قانون جمع ہوئے، اور اسی رپورٹ پر ایک مزید کچھ حد و اضافے کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ اب وہ ترمیم شدہ دستور مکمل ہو چکا ہے، اس اگر وہ نافذ ہوا اس ملک میں، اللہ نہ کرے، تو بالکل بلا جذباتی انداز کے، بغیر کسی مبالغے کے، ایک مدرسہ بھی نہیں چل پائے گا، مسجدوں میں امام کے تقرر میں حکومت کی مداخلت ہوگی، سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے نسبندی کرانا لازم ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ، لمبی فہرست ہے۔ دستور کے آرٹیکل 28، آرٹیکل 29 دفعہ 29، دفعہ 30، دفعہ 31، آرٹیکل 15، 15، 19، یہ مختلف دفعات ہیں جن کو سب کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جن میں جانے کی ضرورت نہیں، یہی ایک نمونہ کافی ہے۔ یہ جب حقیقت پختہ ثبوتوں کے ساتھ بورڈ کی قیادت کے سامنے آئی، اور اس سوال کے ساتھ آئی کہ اس کے مقابلے کے لیے اگر ہم نہ اٹھے تو آخرت کے معاوضے سے ہم بچ پائیں، سیدھا سیدھا سوال۔ ہم سب بڑے اچھے اچھے دینی کام کر رہے ہیں اور ان سے بہت فائدے ہو رہے ہیں۔ میں کہنے والے نے صرف اتنا کہا کہ اکابر علماء اتنا بتا دیں کہ ان تمام کاموں کی مشغولیت اگر عذر کے طور پر پیش کی جا سکے کہ بھائی ہمارے پاس بہت خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں، بڑے ادارے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، اگر یہ جواب اللہ کے ہاں پکڑ سے بچا پائے تو ٹھیک، اور اگر نہ بچا پائے تو بتائیے کیا کرنا، اس کا ظاہر کیا جواب ہوگا، اس کے سوا کیا جواب ہوگا کہ ہمیں یقیناً اس میدان کی طرف بھی توجہ دینی پڑے۔ اور عجیب بات ہے، ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں ان سے بڑھ کر کے ہم دینی کاموں میں مشغول ہیں؟ کیا ان سے بڑھ کر تعلیم اور تزکیے کے کاموں میں ہم مشغول ہیں؟ لیکن ان اکابر کا مزاج ہم سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو مدرسہ و خانقاہ کی مشغولیت نے شاملی کے میدان میں اترنے سے نہیں روکا، ان کو مدرسہ و خانقاہ کی مشغولیت نے بالا کوٹ کے میدان میں سروں کے مینار لگانے سے نہیں روکا، ان کو مدرسہ و خانقاہ کی مشغولیت نے بر صغیر کی جیلوں کو بھر دینے سے نہیں روکا۔ سامنے شعر لکھا ہے، سر پھر آشفتہ مزاجوں نے اٹھا رکھا ہے، آئیں اہل رسن و دار کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جب صورتحال آئی تو بورڈ کی قیادت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر، انہوں نے کہا بس اب کوئی جواب نہیں پیدا، لیکن ایک اشکال کا جواب دو، ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک اشکال کا جواب، اگر یہ تحریک یوں اٹھائی گئی جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو تو کیا ملک میں ہندو مسلم مسئلے کو اس سے اور مزید ہوا نہیں ملے گی؟ کیا وہ اس کو بڑی چالاکی کے ساتھ ہندو مسلم مسئلے کا ایک رخ نہیں دے دیں گے؟ اور کیا ان کا اپنا جو پھینکا ہوا جال ہے ہم اس میں نہیں پھنس جائیں؟ بالکل معقول اشکال ہے، یہ سرسری بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ اشکالات کرتے ہیں جن کی عمریں گزری ہیں ان حالات کے مشاہدے اور مطالعے میں، اور وہ جانتے ہیں دشمن کی چالیں کیا ہیں، تو اس صورتحال کا بھی ان کے سامنے جواب دیا گیا اور پورے حقائق پیش کیے گئے جو گزشتہ سال بھر سے خاموشی کے ساتھ بورڈ کے کچھ ارکان انفرادی طور پر ملک کے دوسرے غیر مسلم حلقوں سے رابطہ قائم کر رہے تھے، اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی گئی کہ یقین کیجیے اس وقت ملک کے کرسچنز مسلمانوں کی طرح پریشان ہیں، پچھلے سال اس حکومت کے آنے کے بعد سے پچھلے دو مہینے پہلے تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 127 چرچز کو توڑا گیا، 127 گرجا گھر توڑے گئے جن میں سے 18 گرجا گھر دلی میں توڑے گئے، یہ نہیں کہ کوئی ناگالینڈ میں توڑا گیا، کوئی آسام میں توڑا گیا، کوئی میزورم میں توڑا گیا، تو جن لوگوں کی سکھ کرسچن قیادت سے برابر جو ملتے رہتے تھے انہوں نے یقین دلایا کہ کرسچن پوری طرح ساتھ آنے کے لیے تیار، اور انہوں نے ایک بات اور بھی پیش کی ثبوت کے طور پر کہ یہ جو امریکی صدر بھارت کے دورے پر آئے تھے اور جاتے جاتے وہ کچھ نصیحت کر گئے تھے جو نصیحت فضیحت بن گئی تھی، تو آخر وہ کیوں کر گئے تھے نصیحت، اس کے پیچھے کیا کوشش تھی؟ اس کے پیچھے کوشش یہ تھی کہ اللہ تعالی کی توفیق سے کرسچن لوگوں کے ذریعے امریکی حکومت کو اعداد و شمار بھجوائے گئے اور وہ کرسچنٹی کے خلاف، چرچز کے خلاف، عیسائی مشنریوں کے خلاف جو موجودہ حکومت کے حملے تھے ان کے دستاویزی ثبوت بھیجے گئے، فوٹوؤں کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں جس کی آپ اتنی مدد کر رہے ہیں، پھر خود امریکہ کے ممبران پارلیمنٹ میں سے ان ممبران پارلیمنٹ کا انتخاب کیا گیا جو امریکی صدر کے ساتھ بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں، دیکھیے اس زمانے میں کام کس طرح کیا جاتا ہے، ہم مولویوں کو گستاخی معاف زیادہ معلوم نہیں، جو لابینگ ہوتی ہے، جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، جس کو آج کل ایڈوکیسی کہتے ہیں، یہودی کس طرح کام کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں امریکی حکومت اور ممبران پارلیمنٹ وہ خود محنت کر کے سازشیں بناتے ہوں ایسا بالکل نہیں، ان کو ناچنے گانے سے زیادہ فرصت نہیں ہے، وہ آپ مت سمجھیے کہ بڑے سیریس لوگ ہیں، وہ ہمارے یہاں کے ممبران پارلیمنٹ میں ان میں چچا بھتیجے کا رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، چند کو چھوڑ کر، وہاں ہوتا کیا ہے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ کروڑوں اور اربوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کیے ہیں یہودیوں نے جو پوری دنیا کے مختلف علاقوں کی سیاست پر، وہاں کے معاشیات پر، وہاں کی صحت پر، وہاں کی تعلیمی نظام پر، وہاں کی ماحولیات پر، موسمیات پر الگ الگ ریسرچ کرنے کے لیے شعبے قائم، اور وہ انسٹیٹیوٹ ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر وہ اور اپنی رپورٹ آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ اور آگے بڑھاتے ہیں، وہ ممبران پارلیمنٹ اور کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران تک پہنچتے ہیں، اور ایک پکی پکائی رپورٹ ممبران پارلیمنٹ تک پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت بڑی رقمیں پہنچتی ہیں، فی سبیل اللہ کام نہیں کرتے وہ لوگ، وہ بڑی بڑی رقمیں ہر ممبر پارلیمنٹ کو امریکی پارلیمنٹ میں کسی بل پر دستخط کرنے کے لیے، کسی قانون کی تائید کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی رقمیں یہودی اداروں کی طرف سے پہنچتی ہیں، اور ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ قانون پارلیمنٹ میں بحث کے لیے رکھا جائے تو وہ اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھا دیں، بس ان کا اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی. یہ تو قوم کے ادارے, یہودیوں کے ادارے ایک پالیسی کی رپورٹ بنا کر بھیجتے ہیں. تو یہی وہاں کرنے کی کوشش کی گئی بہت کم وقت میں, اور اللہ ہی مسبب الاسباب تھا, ورنہ کیا ہم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن بس ایسے اسباب بنے کہ دو تین ممبران پارلیمنٹ جو صدر امریکہ کے ساتھ بھارت آنے والے تھے, اس ان علاقے کے لوگوں سے رابطہ ہو گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ممبر پارلیمنٹ سے مل لیجئے اور ان کو یہ رپورٹ دے دیجئے کہ یہاں کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا زیادہ تفصیلی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ بتائیے کہ کرسچنز اور جو چرچ کے ذمہ داران تھے ان کو وہ رپورٹ دی گئی اور چرچ کے ذمہ داران سے کہا گیا کہ آپ اپنے ممبر پارلیمنٹ سے ملیے اور آفیشلی ان کو درخواست دیجئے کہ آپ مسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں, تو آپ ذرا ان کو بتائیے. تو ایک ممبر پارلیمنٹ کو تو بہت ہی جوش آ گیا, وہ پکا عیسائی ہے, بہت ہی کٹر مذہبی عیسائی ہے. اس نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے بھارت, اور ہم نے تو ابھی پچھلے ہفتے بھارت کو اتنے بلین ڈالر کی امداد پر سائن کی اور وہاں یہ ہو رہا ہے. میں بات کروں گا اس سلسلے میں اور میں اپنی پوری طاقت لگاؤں. یہ ساری کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ صدر امریکہ کے ملفوظات عالیہ یہاں پر نازل ہوئے جو ابھی تک بھاری ثابت ہو رہے ہیں. خیر, تو جب یہ صورتحال سامنے رکھی گئی کہ کرسچن بھی ناراض ہیں, سکھ بھی ناراض ہیں, بدھسٹ بھی ناراض ہیں, جن کو ہم دلت کہتے ہیں وہ بھی بہت بری طرح ناراض ہیں, تو اگر ہم ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خطرہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ کہ اس کو وہ ہندو مسلم مسئلہ بنا کر ملک میں ایک دوسرا رخ دے دیں. اس پر بورڈ نے یہ طے کیا کہ اگر یہ ممکن ہے تو یقیناً یہ پھر کیا جائے. مجلس عمل بنائی گئی, مجلس عمل کے کنوینر مولانا ولی رحمانی کو اتفاق رائے سے بنایا گیا اور جوائنٹ کنوینر کے حیثیت سے مجھے اور عبدالرحیم قریشی صاحب کو ذمہ داری دی گئی. مولانا ولی رحمانی صاحب کے بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہو رہے تھے. مہینوں ان کے میں خوشامد کرتا رہا, وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہو رہے تھے. ان کا ایک عذر تھا کہ بھائی میری بائی پاس سرجری ہو چکی ہے, میں اتنا اب بھاری بھرکم کام کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو لیکن بہرحال اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, ان سے اصرار کیا جاتا رہا کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کیجئے, اور وہ ایک شرط لگاتے رہے آخر تک. بالکل آخری مجلس عاملہ کی لکھنؤ کی میٹنگ میں جب یہ طے ہو گیا اور مجلس عمل کے بنانے کا اور کنوینر ان کو بنانے کا اور کارگزار جنرل سیکرٹری بنانے کا فیصلہ بھی ہو گیا, تب بھی وہ خاموش بیٹھے رہے. تو میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مشہور عالم دین, تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت گواہی کس چیز پر دیں گے آپ, ابھی تو صرف ایجاب ہوا ہے, قبول تو ہوا نہیں, تو قبول تو کرائیے. تو انہوں نے پھر یہ کہا مولانا ولی رحمانی کو مخاطب کر کے, بلکہ صدر بورڈ کو مخاطب کر کے, کہ ایجاب تو ہو گیا, قبول تو کرائیے. تب بھی مولانا ولی رحمانی صاحب نے قبول نہیں کیا اور یہ کہا مجھے کل صبح تک کا موقع دیجئے, میں کل صبح بتاؤں گا. میں سمجھ گیا کہ یہ صبح تک کا موقع انہوں نے کیوں مانگا ہے. چنانچہ میں میٹنگ سے اٹھ کر فوراً بھاگا, اس سے پہلے کہ میری ان کی ملاقات ہو میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن ابھی میں ندوے کے گیٹ سے نکلا ہی تھا کہ ان کا فون آ گیا کہ کہاں ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ میں تو گھر جا رہا ہوں. کہنے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آپ کے گھر, میں وہیں پہنچتا ہوں. تو دیر رات تک ایک دو بجے تک بات ہوتی رہی اور وہ یہ کہتے رہے کہ جب تک یہ آپ وعدہ نہیں کرو گے کہ پورا ساتھ دو گے بلکہ ذمہ داری اٹھاؤ گے تو میں اس کو جب تک میں قبول نہیں کروں گا. اللہ کا شکر ہے بورڈ نے طے کیا, ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں, جس کو میں نے امکانات کے بارے میں شروع میں اشارہ کیا, کہ جب پہلی باقاعدہ میٹنگ ہوئی 18 اگست کو دلی میں, جس میں کرسچن مشنری کے 6 قائدین جمع ہوئے جو پورے ملک میں مشنری کو کنٹرول کرتے ہیں, جس میں سکھوں کے لیڈران جمع ہوئے, جس میں بدھسٹ لیڈران ڈاکٹر امبیڈکر کے پوتے اور پر پوتے دونوں آئے, بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا جو سب سے مضبوط بدھسٹ تنظیم ہے اور بین الاقوامی انٹرنیشنل طور پر وہ مسلم ہے, اور جو بدھسٹ ایک انٹرنیشنل فیڈریشن ہے اس کی وہ ممبر ہے. جاپان اور چائنا اور کہاں کہاں کے بدھسٹوں سے ان کے روابط ہیں, ان کے قائدین بھی آئے. اور جو یہ مظلوم پسماندہ دلت طبقے کی سب سے مضبوط تحریک اس ملک میں چل رہی ہے اس کے قائدین بھی آئے, بعض بڑے اچھے انصاف پسند مزاج کے صحافی بھی آئے. آپ کے ہی گجرات میں جب یہ قتل عام ہوا تھا اس وقت یہاں ایک آئی اے ایس آفیسر تھے گاندھی نگر میں, ہرش مندر, انہوں نے یہاں اپنی آنکھوں سے جو ظلم دیکھے تھے اس کے بعد اس شخص کے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ اب وہ اسی سسٹم کا حصہ بنے رہیں, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ دے کر میں نے یہاں اس زمانے میں بھی ان کو دیکھا تھا کہ وہ ایک جھولا لٹکائے ہوئے اور اکیلے کیمپوں میں جا کر مدد کرتا تھا وہ بندہ خدا. ان کی ایک کتاب بھی ہے انگلش میں, لکنگ اوے, کتابیں تو بہت ہیں لیکن یہ ایک آخری کتاب جو ان کی آئی ہے لکنگ اوے کے نام سے. میں تو کم سے کم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کئی بار اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہیں رکھ سکا. بہت غریبوں کا ہمدرد انسان ہے, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ سادہ زندگی گزارتا ہے. ابھی میں حال میں خود اس کے گھر پر جا کر مل کر بھی آیا ہوں دلی میں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. چنانچہ جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ان لوگوں کو میٹنگ کے لیے دعوت نامہ بھیجا اور اس میں ان سے یہ کہا کہ ملک میں یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے الگ الگ ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. اگر ہم سب اکٹھا ہو جائیں اور تمام مسائل پر ہر چیز میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو, یہ ضروری نہیں, صرف ان مسائل پر کہ ملک میں ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے, ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے, ملک کے سیکولر جمہوری کردار اور دستور کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوشش کریں گے, اگر اس کامن منیمم پروگرام پر ہم متفق ہو جائیں تو وہ کامن منیمم پروگرام جو کم سے کم دفعات پر مشتمل ایک مشترکہ جدوجہد کا لائحہ عمل ان کو پہلے سے لکھ کر بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ 18 اگست کی میٹنگ میں اس کو اچھی طرح پڑھ کر آئیں, اس پر بحث کر کے آئیں, اور تاکہ کم وقت میں ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. یہ تدبیر الحمدللہ کارگر ہوئی اور وہ لوگ بڑی تیار ہو کر اس میں آئے, بڑی خوشی خوشی آئے, اور انہوں نے بھرپور انداز سے مسلم پرسنل بورڈ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اور یہ کہا, بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے تو شکایت کی, ایک کرسچن نمائندے تھے ڈاکٹر مائیکل ولسن, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے بڑے بھائی, آپ سب سے بڑی اقلیت ہیں, یہ پہل آپ کو بہت پہلے کرنی چاہیے. بہرحال آپ نے اب بلایا ہے, ہم تیار, ہم بالکل تیار ہیں, ان مشترک ان بنیادوں پر ہم آپ کی قیادت میں مشترکہ جدوجہد کے لیے تیار. علماء یہاں بیٹھے ہیں, ملک کی قیادت, ملک میں اگر یہ ایک تحریک بقا ہو جائے جس کی قیادت مسلم علماء کے ہاتھ میں ہو, جس کی قیادت کتاب و سنت پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہو, اور وہ اتنی بصیرت رکھتے ہوں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں, تو اس کے ذریعے جو امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور سامنے نظر آ رہے ہیں وہ خطرات سے کہیں زیادہ. مثال کے طور پر میں پچھلے چند سالوں سے اپنی چھوٹی سی بساط کے مطابق ان گروپوں سے کچھ رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جاتا رہتا ہوں, وہ لوگ بھی آتے رہتے ہیں, ان کے جلسوں میں جاتا ہوں, ان کے میٹنگوں میں جاتا ہوں. خانقاہ میں میں نے 2 دن کا پروگرام رکھا اس ملک میں جو دلت تحریک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کا, اور اس کے تمام مرکزی ارکان کا جو پورے ملک کے ہیں ان کو بلا کر 2 دن کے لیے خانقاہ میں نظام رکھا. آپ یقین کریں صرف 2 دن کا قیام, 5 وقت کی نماز کو وہ لوگ دیکھتے تھے, ساتھ میں بیٹھ کے دسترخوان پہ خانقاہی انداز سے کھانا کھاتے تھے. ان کے تقریباً 100 لوگ تھے اس میں, اور اس میں کچھ خواتین تھیں. خواتین کو جب مجھے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم ان کے لیے 1-2 کمرے خالی کر سکتے ہیں. ہم اپنے تمام طلبہ اور اساتذہ کو کمروں سے نکال کر نیچے فرش پر آ گئے تھے سب لوگ, اور کمرے انہیں مہمانوں کے لیے خالی کر دیے. دوسری ایک شکل اور بھی ہے, کہ میری دو بیٹیاں یہاں رہتی ہیں، دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اگر وہ مستورات گھر میں رہیں تو بہت خوشی ہوگی ہم. تو انہوں نے کہا کہ مستورات سے پوچھے لیتے. انہوں نے اپنی مستورات سے پوچھا اور پوچھ کر یہ کہا کہ نہیں ہم گھر میں رہیں. چنانچہ وہ دو دن گھر میں رہیں، ساتھ میں ناشتہ، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں چائے اور نماز، تلاوت، تہجد سب دیکھ رہی ہیں وہ. تو صرف دو دن کے بعد یہ حال ہوا کہ جب رخصت ہونے لگے وہ لوگ تو نیچے ان کے مرد ان کو فون پر فون کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی اترو، نکلنا ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی. لیکن وہ ہیں کہ رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں اور کسی طرح جانے پر آمد ہے اور کہنے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسے سکون کے دن نہیں گزارے جیسے یہاں دو دن گزارے ہیں. ایک نے تو اس میں سے لپٹ کر میری بیٹی سے کہا، آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کے آبا و اجداد کو اسلام مل گیا، ہمارے لیے بھی پرارتھنا کرو کہ آپ کو بھی چھٹکارا ملے. میں امکانات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر ہم اس ظلم کے روکنے کے بہانے سے ہی کسی طرح اختلاط ہمارا ہو جائے اور کسی طرح ہم داعی کی حیثیت سے دعوتی تمناؤں کے ساتھ ان کے عوام و خواص سے ملنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے نتیجے دوبارہ سامنے. یہ زبردست امکانات. دوسری بات سنیے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر لیول کے اس دلت تحریک کے قائدین، تقریباً 16-17 قائدین، الگ الگ اضلاع کے ذمہ داران اور ایک پورے ساؤتھ انڈیا کا دلت تحریک کا سب سے بڑا قائد، وہ ان سب کو لے کر میرے پاس آئے. کیا بات کہی انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب، اس وقت ہم آپ کے پاس جو دیش کے راجنیتک مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے، سیاسی مسائل پر بات کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم جب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے اسلام کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ مغل بادشاہوں نے جو کیا وہ اسلام جو ہم کو ہسٹری میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن جب سے ہم سال دو سال سے آپ کی تقریریں سن رہے ہیں، آپ ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں، ہمارے کاریہ کرتا آپ کے یہاں آ رہے ہیں، تو ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اس لیے دو دن کا پروگرام ہم آپ سے چاہتے ہیں، انتظام ہم کریں گے، سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے. آپ دو دن تک جتنا وقت دے سکیں ہمیں اسلام سمجھائیے. اب غور فرمائیے حضرات، یہ اسٹیج ملک میں اگر آ رہا ہے کہ وہ خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اسلام سمجھائیے، کیا اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں بڑھ جائے گی؟ کیا اللہ کے ہاں اب معاوضے سے ہم کیسے بچ پائیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان خطرات نے ایک موقع دیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب آسانی سے سمجھیں گے، کہ ایک وی ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کنورٹنگ دا اپارچونیٹی، کنورٹنگ دا چیلنجز ان ٹو اپارچونیٹی. جو چیلنج ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، ان کو مواقع میں تبدیل کرنا ایک فن ہے. خطرات ہی کے پیچھے مواقع چھپے ہوتے ہیں. علماء کے سامنے طویل گفتگو بے ادبی ہے. سیرت نبوی میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ ساری فتوحات کسی بڑے خطرے کے مقابلے کے ذمہ میں ہوئی. ہمیشہ ہوا ہے کہ کوئی بڑا چیلنج، کوئی خطرہ، کوئی سازش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دعوت اسلامی کے خلاف ہوئی اور حضور نے کمال حکمت اور تدبر کے ساتھ بازی پلٹ دی، پانسا پلٹ دیا. یہ فن ہمیں اس وقت سیکھ لینا چاہیے. میں یقین سے کہتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب، کہ ایک طرف تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے، یہ بالکل درست ہے. اور اتنی بے حسی، جیسے حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہ نے اشارہ فرمایا، اتنی بے حسی، اتنی دینی محنتوں کے باوجود ہمارے کروڑوں مسلم بھائیوں اور بہنوں کے اندر ہے کہ پچھلے کئی مہینے سے مرکزی حکومت کے احکام کے بعد ملک بھر کے سرکاری اسکولوں میں وندے ماترم پڑھوایا جا رہا ہے، سوریہ نمسکار کروایا جا رہا ہے، یوگا کروایا جا رہا ہے، لیکن شاید ایک بھی کسی بچے کے مسلم والد یا والدہ نے آپ علماء سے آ کر مسئلہ نہیں پوچھا ہوگا کہ ہم کیا کریں. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے خبر ہیں. بہت بڑی تعداد اپنے نسلوں کے ایمان کے سلسلے میں بہت بےحد ہو گئی. وہ نماز پڑھتی ہے, ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو, ہو سکتا ہے وہ دین کے کاموں میں بھی لگے ہوں, لیکن ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. وہ دیکھتے ہی نہیں بچے کی کاپی کتاب کتنا پڑھایا جا رہا ہے. وہ پوچھتے ہی نہیں کہ جب تم جاتے ہو وہاں تو صبح کو جو اسمبلی ہوتی ہے, پریئرس ہوتی ہیں, پرارتھنا ہوتی ہے, اس میں کیا پڑھتے ہو تم. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, بچہ بتاتا ہے کہ ہم وندے ماترم پڑھتے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں. ان کو بچانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ خالصتاً کفر و شرک ہے اور اس پر راضی رہنا کفر و شرک ہے. اور ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ابھی تک تو بھارت کے قانون اور دستور کے خلاف ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. وزارت تعلیم جو ہدایت دے رہی ہے وہ غیر قانونی ہدایت ہے. لیکن قوم میں شعور تو بیدار ہو, قوم کو سکھایا تو جائے کہ بھائی اپنے بچوں کو تم جن اسکولوں میں بھیج رہے ہو وہاں اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے. اب بورڈ کے جلسے جہاں جہاں اب تک ہوئے, بڑے بڑے جلسے اسی تحریک کے سلسلے میں, وہاں جب لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی آپ ایک کام کرو, آپ پہلے اس اسکول کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر سے ملو اور اس سے کہو کہ آپ ہمارے بچے کو یہ یوگا, یہ وندے ماترم, یہ سوریہ نمسکار پلیز نہ کرائے, ہم اس پر راضی نہیں ہیں, آپ اس کو الگ کر دیں. پہلا جواب اکثر وہ یہی دے گا کہ صاحب ہم کیا کریں, یہ تو ہم کو آرڈر ہے, جو سب بچے کریں گے تو آپ کا بچہ بھی کرے گا, ہم تو اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہی جواب دے گا, آپ خاموش مت ہوئیے اس جواب پر اور نہ لڑیے نہ غصے میں آئیے. آپ پھر یہ کہیے کہ سر ایسا ہے کہ میں پھر لکھ کر درخواست دیتا ہوں آپ کو, آپ لکھ کر یہ جواب دے دیجیے. بہت ٹھنڈے انداز, آپ لکھ کر یہ جواب دے دیجیے کہ آپ کے بچے کو وندے ماترم پڑھنا ہی پڑے گا. آپ لکھیے, وہ کبھی نہیں لکھے گا اگر وہ سمجھدار آدمی ہے. نہیں لکھے گا پھر بھی آپ ناراض مت ہوئی, آپ کوئی ہلچل مت مچائیے. پھر آپ کیا کیجیے, آپ اپنے علاقے کے کسی پڑھے لکھے کسی وکیل سے مشورہ کیجیے کہ ہمارے ملک میں قانون ہے آر ٹی آئی, رائٹ ٹو انفارمیشن. آپ ایک قانون ہے جس کے تحت چند روپے کا ایک فارم بھر کر یا عام کاغذ پر درخواست لکھی جاتی ہے اور اس میں سے بھی یہ لکھیے کہ مسٹر پرنسپل صاحب, اب میں آپ سے آر ٹی آئی کے فلاں قانون کی دفاع کے تحت یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لکھ کر جواب دیجئے. جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں اس کا لکھ کر, اب وہ لکھ کر جواب دینے سے انکار نہیں کر سکتا. اب وہ دو باتوں میں سے ایک بات کرے گا, آپ کو بلائے گا, چائے کافی پلائے گا, پیپسی کوک پلائے گا اور کہے گا کہ ارے شک تھوڑی آتا ہے, اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے بچے کو الگ کر دیں. اب یہاں پر راضی نہیں رہنا, اب تو طلاق رجعی ہو چکی, اب ہو چکی, اب نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, لیکن اب تو آپ کو تحریری جواب دے دیجئے, اس لیے تو اور بھی تو بچے ہیں نا اور پھر اور بھی اسکول ہیں. تو سر اتنی مہربانی کر دیجئے, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ نے میری بات مان لی کہ آپ میرے بچے کو وندے ماترم نہیں پڑھوائیں, لیکن اب تو یہ درخواست چلی گئی نا آپ کے پاس, اب تو آپ لکھ کر جواب دیجئے. نہیں ہوا, اب بھی لکھ کر جواب نہیں دیتا تب بھی ناراض مت ہوئی, کوئی غصہ گرمی کی ضرورت نہیں. انفارمیشن کمشنر ہر ریاست میں قانون کے تحت اپوائنٹ ہے, وہ کیپٹل میں ہوتا ہے, راجدھانی میں ہوتا ہے. آپ انفارمیشن کمشنر کے پاس درخواست دیجئے کہ ہم نے ایک مہینہ پہلے اسکول کے فلاں پرنسپل کو انڈر آرٹیکل آئی سچ اینڈ سچ یہ درخواست دی تھی, اس نے ہم کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. وہاں سے بھی آپ کو مدد نہیں ملتی, آپ سیدھا ہائی کورٹ جائیں. بیداری کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں سب چلتا ہے سب چلتا ہے, ارے ہونے دو یار, ارے چھوڑو کون چکر میں پڑتا ہے, ارے چھوڑو, اس نے ہی نوبت یہاں تک پہنچائی. من را من کو منکرن پر اگر ہم عمل کر رہے ہوتے اور صرف واضح نہ کہہ رہے ہوتے تو ملک ابھی اس نتیجے تک نہ پہنچا, بالکل نہ پہنچا. مشکل یہ ہے کہ منکر کبھی خاص محدود دائرہ مراد لے لیتے ہیں اور بڑے زوردار انداز سے تقریریں کرتے ہیں منکر پر, کہ منکر کا مطلب ٹی وی دیکھنا, منکر کا مطلب پکچر دیکھنا, منکر کا مطلب بد نظری دیکھنا. ارے منکر شرک سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ ارتداد پھیلانے سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ نسلوں کو مرتب کیا جا رہا ہے اور ہم اس کو منکر ہی نہیں سمجھے اور اس کو بدلنے کی کوئی عملی کوشش نہیں کر رہے. جب کسی نے ایک ایک اشکال کیا تھا کہ تبلیغ کے مزاج میں نہیں عن المنکر نہیں ہے, اور یہ اعتراض ہم مولوی لوگ اکثر کرتے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعوت کے مزاج میں نہیں عن المنکر نہیں, تو کیا جواب دیا اس فقیر شخص نے, کیا صاحب بصیرت داری تھا. کہنے لگے کہ نہیں عن المنکر کے مفہوم کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے کبھی غور کیا؟ قرآن نے نہیں عن المنکر کے لفظ بولا, اور اللہ کے رسول نے جو قرآن کے شارح تھے انہوں نے کہا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ, تو مقصود تغییر ہے یا مقصود صرف نہیں؟ اگر مقصود تغییر ہے تو آپ یہ غور کریں کہ اس محنت کے ذریعے سے منکرات بدل رہے ہیں کہ نہیں, زندگیوں سے منکرات نکل رہے ہیں کہ نہیں. میں یہ اپنی بزدلی کے جواز کے طور پر یہ ملفوظ بھی پیش کر رہا ہوں. عام طور پر حکمت کے نام پر امت میں بزدلی پھیلا رہے ہیں ہم لوگ, جیسے ہمت کے نام پر کچھ لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اسی طرح حکمت کے نام پر کچھ لوگ بزدلی پھیلا رہے ہیں. اور حالانکہ اصل راستہ راہ اعتدال ہے, نہ وہ ہمت جو دہشت گردی تک پہنچا دے اور نہ وہ حکمت جو بزدلی تک پہنچا دے. مسئلہ ہے تغییر کا, اور تغییر کے لیے قانونی قرآنی منظم سلیقانند شکلیں بہت ضروری ہیں, لیکن ان کا شعور عام نہیں ہے, ان کی واقفیت عام نہیں ہے, اس کی ترغیب عام نہیں ہے. ہم علماء بھی اس سے واقف نہیں ہیں, چنانچہ ہمارے جمعے وغیرہ کے بیانوں میں کہیں ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں ہے, تو امت کو تربیت کہاں سے ملے. اب جب وہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ آرزائیں سامنے آئی, تو میں نے ہی اس میٹنگ میں تجویز پیش کی. میں نے کہا بھائی آپ حضرات کی جب ایسے جذبات ہیں آپ خیرت کریں گے, میں اس ہمت کے بڑھانے کے لیے کیا گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں, میں اب بھارت میں اس ظلم کو ناپسند کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں, یہ بہت تاریخی موڑ آیا ہے, پہلے ہم اکیلے ہوتے تھے, اب اکیلے نہیں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہر کچھ دن کے بعد یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ادھر اور تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ ان کے اوپر کوئی اس وقت جنون سوار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی من جانب اللہ آسا ان تک رہو شیئن وہ خیر لکم. کتنے ہی ترقی پسند مصنفین کو انہوں نے قتل کیا, نام نہاد جس کو ترقی پسند کہا جاتا ہے, مصنفین کو ادیبوں کے قتل کا ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے کہ پورے قوم کو کوئی ایسا مصنف قلمکار ہی نہ بچے جو اس قوم کو کسی اور رخ پر لے جائے, تو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا. چار پانچ بڑے انٹرنیشنل شہرت کے مصنفین کو قتل کیا. اس کے باوجود ادیبوں اور دانشوروں کی دنیا میں کوئی خاص تہلکہ نہیں مچا. اس کے بعد دادری کا واقعہ پیش آیا. عجیب بات ہے کہ دادری کے واقعے میں ایک مظلوم مسلمان کی بہیمانہ جو قتل ہوا, اس سے ملک میں غیر مسلم ادیبوں دانشوروں اور مصنفوں اور رائٹرز کے اندر ایک زلزلہ آ گیا, اور انہوں نے ایوارڈ واپس کر کر کے ایک احتجاج کی فضا بنائی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساتھ دینے والے بہت موجود ہیں, بشرطے کہ ہم ان کو ساتھ لیں. اور اس ساتھ لینے کے سلسلے میں خود ہماری نفسیات کی کچھ تبدیلی کی بھی ضرورت, اور یہ بہت نازک موضوع ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے الکفر ملت واحدہ, سب بدماش, یہ سب بدماش, یہ ہمارا ذہن ہے. اکابر کے سامنے میں پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ سارے عرب کے قبائل مشرک تھے, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سارے عرب کے قبائل, ایک دو جو اہل کتاب میں سے تھے نجران وغیرہ کے, ان کے چھوڑ گئے, سب مشرک, سب بت پرست. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے, آپ نے یہ محسوس کر کے کہ ان کی جو مذہبی وحدت ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر ان سے معاملہ نہیں کیا. ہر قبیلے کو ایک الگ قبائلی اور سماجی اکائی بنا کر اس سے مانگے. یہ کتنی غیر معمولی رہنمائی ہے. کیوں آپ نے نہیں سوچا کہ سب کے سب مشرک ہیں؟ نہ, آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ کو ایک انصاف کا اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ کے ہی محنت شروع کی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ آپ کی نبوت کے منصب میں صرف وعظ و نصیحت نہیں ہے، اور میں آگے چل کر کہتا ہوں صرف تعلیم، تزکیہ اور دعوت بھی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات واضح تھی کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے ذمے انصاف کے نظام کے قیام کی جدوجہد بھی آپ کا مقصد ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور اسی لیے اس تربیت یافتہ مدرسہ نبوت کے تربیت یافتہ اس داعی و مجاہد نے دنیا کی سپر پاور کے آرمی چیف کے سامنے اپنے آنے کے مقصد کو جو بیان کیا، اس میں ایک چیز اور شامل کی، ومن جور الادیان الى عجل الاسلام، کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. اس لیے عجیب بات ہے، ہمارے ذہنوں میں، علماء کے ذہن میں نہیں، عوام کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ صحابہ بڑے بھولے بھالے میواتی قسم کے لوگ تھے، گستاخی مان، یہ توہین ہے صحابہ، یہ بےچارے نہ نمک اور کافور میں فرق نہیں جانتے تھے، کچھ اللہ والے تھے، گوار سے چلے گئے، مست مجذوب لوگ دیوانے، کیا توہین ہے صحابہ. صحابہ اہل نظر تھے، صحابہ عالم کے نقشوں اور تہذیب و تمدن کے نشے و فراز کو سمجھتے. کیوں انتخاب کیا تھا ربیع بن عامر کا اس آرمی چیف کے سامنے، سپر پاور کا آرمی چیف، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ربیع بن عامر کیا کہہ رہا ہے، من جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ اکبر. اللہ حضرت مولانا علی میاں کو قرب خصوصی ادا فرمائے. بڑی محنت کی انہوں نے. اسلام سے پہلے رومن امپائر کے حالات کیا تھے اور پرشن امپائر کے حالات کیا تھے، یہ کس ملک میں، کس ملک کے آرمی چیف کے سامنے یہ مدینے کا آیا ہوا مجذوب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سراسر آبادی ظلم کے شکار ہے، اور ہم ان مظلوموں کو ظلم سے نکالنے کے لیے مدینے سے آئے. اب پڑھیے حضرت مولانا علی کی تحقیقات، وہ جو مادہ خسل العالم کے سے جو تحقیقات شروع ہوئی، جو نبی رحمت تک جا کر وہ سفر جاری رہا، وہ برابر ریسرچ کرتے رہے، برابر پڑھتے رہے، اور ان کا محبوب ترین موضوع یہ تھا کہ میں اس دنیا کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے آقا محمد رسول اللہ کے آمد سے پہلے، میں اس دنیا کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں کیا تھی وہ دنیا، اور پھر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد جو دنیا سج گئی، سمر گئی، وہ کیسی، اس میں کیا تھا. اللہ اکبر. جو پرشین امپائر کا ٹیکسنگ سسٹم تھا، جو اقتصادی نظام تھا، اس پر چوٹ ماری تھی ربیع بن عامر. اس کا نظام یہ تھا کہ ایک خاص خاندان اور نسل کے لوگ وہ عیاشی کرنے کے لیے آزاد سے پیدا کیے گئے تھے، حکومت اور عیاشی ان کا حق تھا، باقی پورے ملک کے 80-90% عوام وہ 24 گھنٹے مزدوری کر کر کے گدھوں کی طرح، بیلوں کی طرح جتے رہتے تھے، اور تب بھی وہ ٹیکس سرکار کا ادا نہیں کر پاتے تھے. چنانچہ وہ جو پسماندہ اقوام ہیں، آج کل کی زبان میں بول رہا ہوں، وہ جو مظلوم اور دبے کچھ اقوام ہیں، وہ اپنی حکومتوں سے سخت ناراض تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کی جماعتیں اور جوش پہنچتے تھے تو ان کے ملکوں کے عوام اپنی فوجوں کا ساتھ نہیں دیتے. یہ بہت غیر معمولی بات، کوئی ملک اگر اس سطح پر پہنچ جائے جس سطح پر اس کا حکمران طبقہ، رولنگ کلاس، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، وہ کتنا ہے ہمارے ملک میں. میں اپنے ملک پر آتا ہوں سیدھے سیدھے، ہمارے ملک کا جو برسر اقتدار اور عیاش طبقہ ہے وہ مشکل سے 8-9% ہے، اور بہت بڑھائیے آپ، بہت بڑھائیے تو 11-12%. اور اب تو اس طبقے کے اندر بھی ایک زبردست حسد ہے کہ ہم سب نے مل کر تم کو حکومت پر بٹھایا، اور تم صرف دو بزنس کمپنیوں کے مارکیٹنگ کلرک کی طرح کام کر رہے. سمجھیے، اس وقت جو بزنس لابی ہے وہ بھی خلاف ہے، جس نے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دیے، جنہوں نے ان کا الیکشن لڑایا، وہ بھی ناراض. صرف دو خاندان ہیں، اڈانی اور امبانی، صرف دو بزنس ہاؤسز ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم اس کی طرف سے سفیر بن کر ملکوں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں. حالات سے ہم اگر واقف ہونا تو کسی بھی فورم پر ڈنکے کی چوٹ پر بات کر سکتے ہیں. ہماری مشکل یہ کہ حالات سے واقف نہیں ہوتے. ہمارے وزیر اعظم کئی ملکوں میں بغیر دعوت کے جا رہے ہیں. آسٹریلیا تشریف لے گئے وہ, ان کے سفر میں جو ساتھ تھے ایک صاحب, انہوں نے مجھ فقیر کو بتایا کہ اتنا ذلیل ہوئے ہم لوگ کہ دو دن تک آسٹریلیا کی وزیر اعظم سے ملنے کی درخواست کرتے رہے, اس نے فون بھی ریسیو نہیں. اور یہاں شور یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ ملک فتح ہو گیا, وہ ملک فتح ہو گیا, اب آپ نہ ہوئے نیپولین ہو گئے. دو دن تک وزیر اعظم بات نہیں کر رہا. آخری دن وزیر اعظم ہمارے مودی نے اپنے ہوٹل میں کھانے کی دعوت کی, جیسے سجاد نعمانی آپ کی دعوت کرے. کیا ماشاء اللہ, سبحان اللہ, مہمان میزبان کو مدعو کر رہا ہے, حضور کھانا کھا لیجئے, تب تو کم سے کم فوٹو کھنچ جائے میرا آپ کے ساتھ, میں ملک میں جاؤں گا کیسے. گئے کیوں تھے آپ, کون سا معاہدہ کیا آپ نے وہاں, سب آن ریکارڈ ہے. آپ گئے تھے کوئلے کی تاروں کی مائننگ کا ٹھیکہ اڈانی کے لیے لینے کے لیے, صرف یہ مقصد. اس ملک کو بدنام اور ذلیل کرنے والا ایسا کوئی لیڈر کبھی ملا ہی نہیں. ویسے تو ایک شیخ ملے اور سب کی سوانح حیات ماشاءاللہ کالے دھبوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ایسا کوئی نہیں, ذلیل کر رہا ہے یہ سب. آپ کو حیرت ہوگی, ایک کار بھی آسٹریلین گورنمنٹ نے ہمارے وزیر اعظم کے قافلے کے لیے نہیں بھیجی, ان کو 28 کاریں کرائے پر لینی پڑی. اتنا تو مدرسے کے سفیر کو بھی بھول جائے نہیں کرنا پڑتا, ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. اپنے گھر پہ بڑھیا کھانا کھاتا ہے مدرسے کا سفیر. چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی فضا تیار ہے. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, گھبراہٹ کی اور خوف کی بات نہیں ہے. یہ خوف اور مایوسی اس لیے کہ ہم تو مانوں نہیں, بالکل مانوں نہیں. میں اب آخری میں بات ختم کروں گا. بورڈ نے ایک بہت بروقت, میں یہ کہتا بورڈ نے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل, کسی نہ کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ملک میں کام شروع کرانا تھا. اور چونکہ بورڈ میں مختلف مسالک کے لوگ ہیں, مختلف تحریکوں کے لوگ ہیں, اس لیے زیادہ سے زیادہ جو امت مسلمہ کے افراد جمع ہو سکتے ہیں وہ بورڈ کی دعوت پر جمع ہو. ورنہ ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی آواز دیتا ہے تو دوسرے ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سے کچھ مسئلہ کی اختلاف ہے وہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ وہ ادھر جا کر مل جاتے ہیں. ایسا بار بار ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بس آمدم بسری مطلب کہ بورڈ میں یہ طے ہوا ہے کہ ہر ریاست ہر صوبے میں اس تحریک کو اس طرح پر شروع کرایا جائے کہ مرکزی کچھ بڑے بڑے شہروں میں دو دو تین تین دن کے بڑے بڑے اجلاس, اور اس کے علاوہ مقامی علماء اس بورڈ کی رہنمائی میں دیہات دیہات کریے کریے گاؤں گاؤں آواز لگائیں. آواز لگانی ہے مسلمانوں میں اس چیز کی کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. سیدھی سیدھی بات, اپنے ایمان کی فکر کرو. مسلمانوں میں یہ آواز لگانی, ملک کے بقیہ عوام میں, اپنے صوبے کے بقیہ عوام میں آواز یہ لگانی ہے کہ اس ملک کے دستور کو بچاؤ. یہ آواز لگانی, اور اس آواز کے لگانے میں ہر جگہ پر خاص طور پر نمائندہ اجلاسوں میں مسلمان اکیلے اسٹیج پر نہ بیٹھے بلکہ وہ ان تمام جو سماجی اور تہذیبی اور مذہبی اکائیاں ہیں ان کے مقامی قائدین کو اپنے ساتھ لیں, اور ان کے قائدین کے دعوت پر ان کے عوام بھی ان جلسوں میں آئیں. اب تک جو کہیں کہیں ہوتا رہا کہ ہم مسلمانوں کے جلسوں میں ان کے کچھ بہروپیے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم, اور مسلمان خوشی سے اچھلنے لگتا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تب تو مسلمان بیعت ہونے کے لیے تیار ہو جاتے کہ ہم تو اپنے سلسلے عالیہ میں داخل کریں. یہ کب تک چلے گئے یہ تماشا. الیکشن کا موقع آتا ہے تو کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے, کوئی رومال بھی اوڑھ لیتا ہے, عربی والا, لال والا یا ہرا والا, اور کوئی افطار پارٹی میں آ کر بیٹھ جائے. بس ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت سیکولر ہے صاحب, ہمارے نیتا جی بڑے اچھے ہیں, وہ مسجد میں بھی آ گئے. مطلب کیا تماشا ہے یہ تماشا آپ بند ہونا چاہیے. ہم ان لیڈروں کو بٹھائیں گے اپنے پاس جو اپنے عوام کو لائیں گے. اپنے عوام کو لاؤ, بٹھاؤ, صرف اپنی بات ہم مسلمانوں تک مت پہنچاؤ, ہماری بات اپنے عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کرو. یہ موقع پیدا ہو گیا ہے, اور میں سچ کہتا ہوں اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو یہی شر بڑے خیر کا سبب بن سکتا ہے. آسا انتک رہو شیئن وہو خیر لکم وعسا انتحبو شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلم. اب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے مزید بولنے کی ضرورت, میں چاہتا ہوں کہ یہ کھلا ہوا ایک اجتماع رہے. آپ حضرات یہ طے کریں کہ کن کن مقامات میں آپ اجلاس کریں گے. اجلاس کے سلسلے میں بورڈ نے جو طے کیا ہے میں بتاؤں. ایک تو اجلاس ہونا چاہیے ہر مقام پر علماء اور ائمہ مساجد, اور علماء اور ائمہ مساجد تمام مسلکوں کے. یہ ایک نئی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے, یا ہم میں سے بہت سوں کے لیے, کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر وہ اجتماع کرنا پڑے گا اور ایسے انداز سے کرنا پڑے گا کہ اس میں سب مسالک کے علماء اور ائمہ جہاں تک ہو سکے شریک ہوں. نمبر ایک. نمبر دو, وکلاء کی ایک نشست, کیونکہ وکیلوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. بورڈ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتا ہے کہ بورڈ کا جو بنیادی مقصد تھا جب وہ قائم ہوا تھا تو یہ اس نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی کہ ملک کی ہر عدالت میں جو بھی مقدمات ایسے چل رہے ہوں گے جن کا تعلق کہیں نہ کہیں مسلم پرسنل لا یا شریعت سے آتا ہے, مسلم یا بیوی کے جھگڑے, طلاق کا جھگڑا, وراثت کا جھگڑا وغیرہ وغیرہ, تو بورڈ نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہم ہر مقدمے پر شروع سے نظر رکھیں گے, تاکہ شروع ہی میں اگر اس مقدمے کی پیروی اس طرح ہو کہ عدالت ایک صحیح فیصلے تک پہنچے اور فیصلہ شریعت کے خلاف ہو ہی نہ, تو ہماری بڑی کامیابی ہے. کیونکہ یہ بات سمجھنا کہ عدالت کے تمام جج جان بوجھ کر اسلام سے نفرت کی وجہ سے وہ شریعت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں. اکثر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ مقدمات کی پیروی ہی ٹھیک نہیں ہو رہی. اس مقدمے میں جو فریقین کے وکیل ہیں وہ خود پیروی اس طرح کرتے ہیں کہ عدالت اسی نتیجے تک پہنچتی ہے کہ بھائی انصاف دلانے کے لیے اس کو تا زندگی نفقہ دلانا پڑے گا, صرف عدت تک کے نفقے سے کام نہیں چلے گا. وہاں دراصل پیش ہی اس طرح کیا جاتا ہے. تو اگر شروع سے نمائندگی ٹھیک ہو تو اس میں پورے ملک میں آپ سوچیں کہ ایک ایک ضلع میں جو عدالت ہے, ہر عدالت میں ہمارے جو وکلاء پریکٹس کر رہے ہیں, ہمیں ان کو کچھ سمجھانا ہوگا, کچھ ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اور ان سے درخواست کرنی ہوگی کہ آپ مقدمات پر نظر رکھیں, اور مقامی سطح پر علماء کی ایک جماعت ہو جو وکلاء کے ساتھ ان کا رابطہ ہو کہ بھئی یہ مقدمہ ہے اس میں آپ رہنمائی فرمائیں, اور وکلاء اگر اس حد تک تعاون کر دیں کہ وہ فریقین سے یہ کہیں کہ بھائی عدالت میں لڑنے کے بجائے اگر آپس میں آپ لوگ آئیے مل کر بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے صلح صفائی ہو جائے, تو علماء کی رہنمائی میں ہو سکتا ہے کہ مسائل آپس میں صلح سے ہی حل ہو جائے. اب وکیلوں کا اجتماع اور علماء کا اجتماع جو ہوگا اس میں ہر علاقے یہ شروعات کرائی جائے کہ وکیلوں کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. حالات اس رخ پر ہیں کہ میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے اتنا اچھا ریسپانس نہیں ملتا تھا, لیکن اب جو حالات ہیں اس کی وجہ سے اکثر جگہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ رہبری کیجئے ہم کام کے لیے تیار ہیں, ایسے اکثر جگہ مل جاتے ہیں لوگ. اسی طرح خواتین کے اجتماعات طے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ پر خواتین کے اجتماعات, اور ان کو بھی شریعت کی پابندی کی ترغیب دی جائے, اور فضول خرچیوں بے پردگیوں وغیرہ سے بچنے کی ترغیب دی جائے. اور اس میں بھی وہی مسئلہ کہ ابھی تک جو ہیں ہم اپنے دائرے کے مستورات کو جمع کر لیتے ہیں, وہ اپنے دائرے کے مستورات کو جمع کر لیتے ہیں, ہو سکے تو یہ کیا جائے کہ وہ سب بھی مشترکہ طور پر پھر ایک اجتماع ہونا چاہیے ان غیر مسلم طبقات کا, وہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو, تاکہ ان کا ذہن یکسو ہو اور وہ اپنے علاقے کے اندر وہ جو بڑا اجتماع آپ کریں گے اس میں غیر مسلم عوام کو لے کر وہ آئیں بڑی سے بڑی تعداد میں, اس طرح ملک میں ایک آواز اٹھے اور ایک ہلچل پیدا ہو اور ایک ایسا انداز ہو کہ جس سے یہ میسج جائے کہ یہ کچھ کچھ ملاؤں تنگ نظروں کا تاثر نہیں ہے. ملک کے جو روشن خیال ادیب ہیں, مصنف ہیں, بائیں بازو کے لوگ ہیں, کمیونسٹ ہیں, ملحد ہیں, کرسچن ہیں, کوئی ہیں, وہ سب اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک غلط رخ پر جا رہا ہے. تو یہ چیز ہے جس کے لیے اس وقت آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جو اگر آپ اس وقت ہی کچھ افراد سے پوچھ لیں ہمارے شیخ حنیف صاحب کیا شکل ہوگی اس کی, کہ مختلف علاقوں کے اندر ایسے اجتماعات ہوں اور وہ اجتماع ظاہر ہے پھر اس کی محنت آپ ہی لوگ کریں, آپ ہی لوگ اپنے اپنے علاقے جیسے مثلا بڑودا ہے, احمد آباد ہے, یا اور ایسے مقامات ہیں, سورت ہے یا کاٹھی آباد کا علاقہ ہے, کہاں کہاں آپ ایسے اجتماعات کریں گے. اس کے بعد ابھی چند دن کے بعد, دو تین دن بچے ہیں شاید, یقین نومبر کو دلی میں مسلم پرسنل بورڈ کی مجلس عمل کی میٹنگ ہو رہی, اور اس میں ملک میں مختلف علاقوں میں جہاں جہاں سے تقاضے آئے ہوئے ہیں, بہت سے علاقوں کی طرف سے خطوط پہنچے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ پروگرام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور تحریک چلانے کے لیے تیار. تو وہاں غور ہوگا اس میٹنگ میں. میری امید یہ ہے کہ گجرات کی طرف سے بھی وہاں ایک مطالبہ پہنچے اور ایک چند افراد آپ کی طرف سے آپ ابھی منتخب کر لیں جو بعد میں مقامات اور تفصیلات طے کریں, چاہے ابھی طے کریں چاہے بعد میں طے کریں, لیکن گجرات میں ایک مضبوط تحریک مشترکہ بنیادوں پر اٹھائی جائے. اگلے دو تین مہینے میں گویا اس طرح کا یہاں ایک منظرنامہ ابھرے, انشاءاللہ اس کا بہت اچھا میسج جائے گا. خاص طور پر گجرات کی طرف سے اگر یہ میسج گیا تو دوسرے صوبوں سے زیادہ یہاں کے میسج کا اثر ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, اگر یہاں یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہاں کے کرسچنز, یہاں کے بدھسٹ, یہاں کے آدیواسی, یہاں کے اپنے اس پسماندہ سماج کے لوگ, یہاں وہ سب کے سب مل کر آواز اٹھائیں گے, تو اس کا اثر دوسرے صوبوں سے کچھ انشاءاللہ زیادہ ہی پڑے گا. بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, اب آپ حضرات کی بات.